بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم کتاب ہے اکمال الشیم حضرت شیخ تعالی سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی محفوظات ہیں، اس میں سے ہماری اس مجلس میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ آج ایک باب شروع ہو رہا ہے، وقت کی رعایت اور اس کو غنیمت جاننے کے بیان میں۔ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ چونکہ ہماری اس مجلس کا مقصود بھی دل کی اصلاح ہے، ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہمارے دل کی کامل اصلاح ہو جائے، اس لیے اس میں اللہ والوں کے ملفوظات، ارشادات، مواعظ پڑھے جاتے ہیں کہ ان کا مقصود بھی یہی رہا۔ جو لوگ ان کے پاس آتے تھے اس لیے آتے تھے تاکہ دل کی اصلاح ہو جائے۔ تو یہ ارشادات بھی، ان کا وصال چونکہ 709 ہجری میں وقت سے پہلے کے ہیں، تو جو لوگ آپ کے پاس آتے رہے وہ اس لیے آتے رہے کہ دل بن جائے، سنور جائے، یعنی دل کے اندر ایمان کی قوت بڑھے، روحانیت بڑھے، دل کے اندر اللہ کا تعلق اور مضبوط ہو، یعنی دین پر چلنا آسان ہو جائے، شریعت مطہرہ پر کما حق کو چلنا آسان ہو جائے، اس کی استعداد بڑھے۔ جتنی اندر میں استعداد قوت بڑھتی اتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ارشادات کچھ تھوڑے اونچے درجے کے ہیں، اگر غور سے سنیں گے تو اللہ سمجھا بھی دیں گے، ورنہ تاثیر تو ہے ہی۔ اللہ والوں کے کلام میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اللہ سے مانگ کر بیٹھے گی تو تاثیر ہمارے دلوں میں اترے گی، دل ہمارے منور ہوں گے، دل کے اندر شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، اور ہمارے اندر بھی وہ قوت و ہمت آئے گی ہر اطاعت کو کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی۔ تو اللہ سے مانگ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں، بقدر ایک سانس کے بھی تیرا وقت نہیں گزرتا مگر اس میں تیرے لیے اللہ تعالی کا امر مقدر کیا ہوا، خواہ طاعت یا معصیت، انعام یا ابتلاء ظاہر ہوتا ہے۔ اصل تو عربی میں ہے، یہ ترجمہ حضرت مولانا خلیل احمد سارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھا گیا ہے، اس کی آگے انشاءاللہ تشریح پڑھتے ہیں، جو حضرت مولانا عبداللہ گوگوئی رحمۃ اللہ فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں، بقدر ایک سانس کے بھی تیرا وقت نہیں گزرتا مگر اس میں تیرے لیے اللہ تعالی کا امر مقدر کیا ہوا، خواہ طاعت یا معصیت یا انعام یا ابتلاء ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے فائدے فرماتے ہیں مولانا عبداللہ گوگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو سانس بھی انسان کو آتا ہے اس میں حق تعالی نے جو امر انسان کے لیے مقدر فرمایا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ امر طاعت ہو یا معصیت، نعمت ہو یا مصیبت، چار حالتیں بتائیے۔ ہر سانس بھی جو انسان کو آتا ہے اس میں حق تعالیٰ نے جو امر انسان کے لیے مقدر فرمایا وہ ظاہر ہوتا ہے، خواہ امر اطاعت ہو یا معصیت ہو، یا نعمت ہو یا مصیبت۔ غرض، انسان ہر وقت یا تو کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ حالت نفس کو پسند ہوتی ہے، ہر انسان ہر وقت یا تو کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ حالت نفس کو پسند ہوتی ہے، وہ تو نعمت ہے بشرطے کہ معصیت نہ ہو۔ یا اس کو مکروہ جانتا ہے، پسند نہیں کرتا، وہ مصیبت ہے بشرطے کہ وہ طاعت کی مشقت نہ ہو۔ ان دونوں حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہر وقت رہتی ہے۔ پھر ذرا غور سے سن لیں، انسان ہر وقت یا تو کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے جو حالت اس کے نفس کو پسند ہوتی ہے، وہ نعمت ہے بشرطے کہ معصیت نہ ہو، نافرمانی بھی نفس کو پسند ہے بلکہ زیادہ مرغوب ہے، تو یہ نعمت نہیں ہے. لیکن اگر ایسی حالت ہے جو اطاعت ہے اور نفس کو مرغوب ہے، اگر نفس سے مطمئنہ بنا ہوا ہے، نفس کی بھی مختلف قسمیں ہیں، ایک نفس ہے امارہ بسو جو برائی کا حکم کرنے والا ہے، یعنی جری ہے اتنا اللہ کی نافرمانی پر یہ اتنا کہ ہر وقت حکم دیتا رہتا بلکہ کراتا رہتا ہے، یعنی آدمی اتنا اس سے بے بس ہو جاتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ غلط ہے رکتا ہی نہیں اور وہ ہت نہیں چھوڑتا، نفس جو ہے وہ مچلتا رہتا ہے مچلتا رہتا ہے مچلتا رہتا ہے اور آدمی کو کیا کر دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے، اس کے ہاتھوں مجبور ہو کے کیا، تو یہ تو مصیبت ہے. اگر نفس ہمارا ایسا جائز پر مسلط ہوا ہوا ہے، تو ایک تو یہ حالت ہے کہ اس کو پسند ہے، لیکن کیا پسند ہے، معصیت پسند ہے، نافرمانی پسند ہے، بغاوت پسند ہے اللہ کی، یہ اپنے اس مزے کے مادی مزے میں لگا ہوا ہے. آج ہمارے مفتی صاحب ایسے تذکرہ فرما رہے تھے کہ ہمارا اس وقت حقیقت بھی یہی ہے، اگر غور کر لیں تو اس زمانے کے اندر مادیت نے غلبہ کیا ہوا ہے. من حیث القوم کیا من حیث الامت، اس وقت ہم مادیت میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ ہمارے ذہن کی سوچ اس سے باہر نکل ہی نہیں رہی. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، ہر وقت ہر حالت میں، جوان کیا، بوڑھا کیا، مرد کیا، عورت کیا، امیر کیا، غریب کیا، وہ کیا آج کل کا دین دار تھی، مادی مزے چاہتے، کیا کھائیں، کیا پہنیں، کیسے سجیں بنیں، کیسے کہاں شادی کریں، کیسے منصب ملے، کیسے عہدہ ملے، کیسے جا ملے، اور کرنے ساری چیز، سواری کیسی ہو، یعنی اس دیوار سے اس تک مرنے سے پہلے پہلے یہی سوچنا چاہیے. مرنے کے بعد اب تو چین سے گزرتی ہے آخرت کی خدا جانے، ایک وہمہ سا ہے کبھی ہوگی دیکھی جائے گی جی، اب تو مزے اڑائے نا، نقد تو لے جو ہے، جو ہوگی دیکھی جائے گی. اس لیے ہمیں مادی مزے جو ہے یہ ہمیں ہر وقت اپنی طرف مستفید کر لیتے، استفاق کسی طرح ہی ہے. جس طرح بھی ملے، اور ایسا غلبہ ہو گیا کہ حلال حرام کی، جائز ناجائز کی تمیز بھی الا ماشاءاللہ، خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے شعور عطا فرما دی ہے کہ وہ مادی لذتیں وہ لینا چاہتا جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. منع نہیں ہے یہاں کی لذتیں، جو جائز لذتیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، جائز طریقے سے ان کو پورا کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ تو اطاعت ہے. اگر ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ان کو حاصل کر رہا ہے تو وہ معصیت ہے ہی نہیں. معصیت تو وہ ہے جب ان، ایک تو ناجائز خواہشات جو ہے ہی جائز نہیں ہے، اور ایک جائز خواہشات کے حصول کا طریقہ ناجائز اختیار کرنا. اگر نفس کی تربیت نہیں ہوئی اور نفس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہمارا بھی سوج ہے وہ ہر وقت لگا رہتا ہے اسی کے اندر، جی کماؤ جی، دیکھو لوگ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور آج تو ایسے طریقے رائج کر دیے گئے کہ آدمی سوچتا بھی دھیان میں نہیں جاتا. وہ تو خوش نصیب ہے جس کو اللہ یہ توفیق عطا فرما دے. اللہ کا شکر ہے اسی زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں, ہم اور آپ نہیں ہیں ایسے لوگ الحمدللہ, جن کو اللہ نے شعور عطا فرما دیا ہے کہ جائز ناجائز کی تمیز جن کو اللہ نے دی ہے, یہ اس دقت کی برکت سے, ان فضاؤں کی برکت سے, اس محنت کی برکت سے, کہ ان کے اندر یہ ایک استعداد آ گئی ہے کہ لینا ہے ہم نے دنیا کا مزہ بھی مادی بھی, لیکن لینا کس کے اندر ہم نے؟ شریعت کے دودھ کے اندر. تو یہاں مصیبت ہوگی, یہ یعنی انسان کے اندر دو ہی حالتیں ہیں, ایک خوشگوار ایک ناگوار, خلاصہ یہ ہے. یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ ان دو میں سے ایک حالت نہ ہو, یا وہ جو اس کو مرغوب ہے خوشگوار, یا وہ جو ناگوار ہے اسے پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب ان دو حالوں کی آگے مزید اگر تقسیم کر لے دو کر دی, کہ ایک یہ ہے کہ وہ اطاعت ہے نعمت ہے, ایک ہے کہ معصیت ہے مصیبت. یعنی خوشگواری کے اندر بھی دو حالت ہے اور ناگواری میں دو حالتیں. تو اسی کو جو ہے نا فرما رہے ہیں کہ کوئی سانس بھی تیرا ایسا نہیں گزرتا کہ اس میں, ایک تو یہ ہے کہ وہ حالت ہے جو اس کو پسند ہے, وہ نعمت ہے بشرطے کہ معصیت نہ ہو, یا دوسری جو اس کو مکروہ جانتا ہے ناگوار ہے وہ مصیبت ہے, بشرط کے طاعت کی مشقت نہ ہو, کیونکہ اللہ کی اطاعت بھی نفس پر گراں ہے, اس میں مشقت ہے, اس میں مجاہدہ ہے, زور لگانا پڑتا ہے, لیکن نفس کو یہ مکروہ پسند نہیں ہے, لیکن ہے نہیں. تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں حالتوں میں کوئی نہ کوئی حالت ہر وقت رہتی ہے, کوئی انسان اس سے خالی نہیں, خوشگوار یا ناگوار, اس کے دو قسمیں پھر آگے آگے. اور فرماتے ہر حالت کا ایک حق ہے جو اس کے ذمے ادا کرنا ضروری ہے. نعمت حق کو یہ ہے کہ شکر کرے, نعمت کا حق ہے کیا؟ شکر کہ تو نے مجھے یہ عطا فرمائی, ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے. اور مصیبت کی حالت کا کیا کہ صبر کرے, بس بندے کو لازم ہے کہ ہر سانس پر صابر اور شاکر بنا لے اور ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہ کرے. خوشگوار ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, ناگوار ہے صبر کرے, تو ناگواری بھی بدل جائے. یعنی یہ حالتیں آتی رہتی ہیں, آتی جاتی رہتی ہیں. ہر آدمی غور کرے تو زندگی انہی دونوں حالتوں کے اندر ہی گزر رہی ہے. کبھی کوئی انسان ایسا آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ جس کو دنیا میں کبھی کوئی ناگواری نہ آئی ہو. تاریخ کے اندر یا پری ہسٹری بھی تذکرہ کسی کو ہوا ہو کہ کوئی شخص ایسا گزرا ہے کہ جس کو کبھی کوئی ناگواری نہ آئی, یہ ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا کے اندر. ناگواریاں بھی آئیں گی, خوشگواری بھی آئیں گی, کم یا زیادہ ہو جائے گا حالت, لیکن خوشگواری وہ خوشگواریاں اس میں معصیت نہ ہو. یہ نعمت ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ خوشگواری وہ ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو, اور ناگواری حقیقت میں وہ ناگواری ہے جس میں معصیت ہے. لیکن اگر ناگواری جو ہے اطاعت کی مشقت ہے, نفس پر وہ بوجھ ہے, تو بھی نعمت ہے, صبر کرے برداشت کرے اس کو. یعنی بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے. جیسے میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا کہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھ پر اگر کسی کے کوئی تکلیف آتی دو وجہ سے شکر ادا کرتا ہوں. جو سمجھنے والے ہیں کہ دو وجہ سے شکر ادا کرتا ہوں, ایک یہ کہ تکلیف اس سے بڑی نہیں, اس سے بڑی نہیں, مقام شکر ہے یا نہیں, اگر اس سے بڑھ جاتی تو, یعنی کتنی بھی تکلیف پہنچی اس سے اگلی تکلیف کو سوچ لیا تو اندر سے شکر کی کیفیت نکلی کہ بڑی نہیں. اور دوسرا فرمایا کہ نعمت ہے یا کفارہ سیئات ہے یا رفع درجات ہے یا گناہ جھڑ جاتے ہیں یا درجات بلند ہو جاتے ہیں, تو نعمت ہے. تو ہر وہ ناگواری جو ہے, جو تکلیف ہے, بیماری ہے, کوئی صدمہ ہے, اگر گناہ ہے تو اللہ اس کی برکت سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں, اور اگر اس کے گناہ نہیں ہیں تو اللہ درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. اس لیے اللہ والے جن کے دل اللہ کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں, یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا ان کا تعلق قائم ہو گیا اور ایسی محبت ہو گئی جو معرفت پر ہے, بات ساری معرفت پر ہے, یعنی جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا, اس کی قدرت کو, اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی صفات کمال کو, اس کے جمال کو, اس کے جلال کو, جس نے پہچان لیا اس دل کے اندر لازمی طور پر اللہ کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے. اور محبت کا پھر تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ناگواری بھی گوارا نہیں ہے, یہ اطاعت میں رہتا ہے, پھر خوشگواری خوشگواری, پھر محبوب کی طرف جو ملے اس پہ مزہ ہی مزہ ہے. پھر اگر بیماری بھی آتی ہے اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھ کر دل کے اندر خوشی کا جذبہ, جیسے دنس کی تشکر کے جذبات. لیکن بہرحال یہاں فرما رہے ہیں کہ چونکہ انسان میں ان دو میں سے ایک حالت ضرور رہتی ہے, اور ہاں طاعت کا ایک حق ہے اس کے ذمہ دار کرنا ضروری ہے, نعمت کھاتی ہے کہ شکر کرے, اور مصیبت کھاتی ہے کہ صبر کرے. بس بندے کو لازم ہے کہ ہر سانس پر صابر شاکر بنا رہے اور ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہ کرے. آگے فرماتے ہیں, اغیار سے خالی ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر, کیوں کہ یہ تجھ کو اس کے مراقبے اور نگہداشت سے جس حال میں تجھ کو ٹھہرا رکھا ہے جدا کر دے گا. اغیار سے خالی ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر, کیوں کہ یہ تجھ کو اس کے مراقبہ اور نگہداشت سے جس حال میں تجھ کو ٹھہرا رکھا ہے جدا کر دے گا. فائدے میں فرماتے ہیں, سالک پر جب حق تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور اس کے قلب کو ذکر اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے, تو خالی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اپنی کیفیت سے ذکر میں مشغول ہوتا ہے اور ماں سوا سے بالکل خالی ہو جاتا ہے, اور کبھی دنیاوی اشغال و افکار کی قدرت اس پر غالب ہو جاتی ہے, اس میں لگ جاتا ہے اور اس کی اصلی کیفیت مغلوب ہو جاتی ہے, تو اس وقت یہ شخص گھبراتا ہے اور الجھن میں پڑتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا نا, کیونکہ حضرت کے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جو اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہیں, اور دل کی اصلاح کے لیے حضرت کی بتائی ترتیب پر ذکر, شکر, مراقبہ جو کچھ اس میں لگے ہوئے ہیں, اور جیسے پہلے بھی گزر چکا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ان جب اشغال میں لگتے ہیں اللہ کے ذکر میں, اس کی یاد میں جو مشغلہ دیا گیا ان کو, اس میں پھر جو انوارات کا نزول ہوتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے اس کے دل پر جو کیفیات مارد ہوتی ہیں وہ اس کی انواع ہیں, کئی قسم کی ہیں. اب اس پہ پھر تشویش آ جاتی بات کا جس کا ذکر کر رہے ہیں, یہ اس لیے سالک کا لفظ مال کیا, سالک چلنے والا, یعنی وہ چلنے والا جو اپنے نفس کی خرابیوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا اطاعت کی طرف چل رہا ہے, اللہ کے تقرب کی طرف چل رہا ہے, اس کی خوشنودی کی طرف چل رہا ہے, اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے چل رہا ہے, یہ ہے سالک, کہ سلوک طے کر رہا ہے, چل رہا ہے, یعنی حصے چلنا نہیں ہے, یہ کیا مان بھی چلتا ہے, اپنی گندی عادتوں کو چھوڑتا جا رہا ہے، جب محنت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اس کے اندر استعداد آ رہی ہے، نفسانیت مغلوب ہوتی چلی جا رہی ہے، اندر اطاعت کی قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، روحانیت قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ کی رضا کے امال اس کے لیے آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کے اندر اس کو خوب مزہ بھی آ رہا ہے اور دل بھی خوب لگ رہا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، ایک تو کوئی یہ ہے کہ صالح پر جب حق تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے تو اس کے قلب کو ذکر اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے. تو قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اپنی کیفیت ذکر مشغول ہوتا ہے، تو ماں سوا سے بالکل خالی ہو جاتا ہے، دھیان نہیں جاتا. ایسی محبیت کا عالم ہوتا ہے بعض اوقات، ہر وقت نہیں. جس نے چکھا وہی جانتا ہے یہ ذوق کی باتیں ہیں. اشارہ ہی ہو سکتا ہے، ذوق کی بات کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. تو یہ فضل کے وقت یہ حالت ہوتی ہے، تو اس کا دل ماں سوا سے بالکل خالی ہو جاتا ہے، دھیان نہیں جاتا. خوب محبیت، خوب مشغول. اور کبھی دنیاوی اشغال و افکار، اس کی قدرت اس پر غالب ہو جاتی ہے، اس میں لگ جاتا ہے، اور اس کی اصلی کیفیت مغلوب ہو جاتی ہے. کاروباری مشغولی، بچوں کی مشغولی، بیوی کے ساتھ مشغولی، اور جو کئی قسم کے دنیاوی یہ ہے، تو ان کا ایک میل آ گیا جیسے، اور وہ ایک مغلوب ہو گئی، تو اس وقت یہ شخص گھبراتا ہے، ظاہر ہے وہ الجھن میں پڑتا ہے، اور ان قدورات تشویشات سے نکلنا چاہتا ہے کہ پھر مجھے وہ ملے، کہ چھوڑو ان کو، ان دندوں کو چھوڑو. وہ جو لذت چکھی، وہ جو مزہ آیا، جو سرور آیا، جو لطف اس کو ملا ہے، اب اس لطف میں یہ رکاوٹیں آ گئیں کہ میں چھوڑو جتنے تک. تو اس الجھن میں گھبرا کر ان قدورات تشویشات سے نکلنا چاہتا ہے، اور اسی میں اس کا بہت سارا وقت صرف ہو جاتا ہے، اور اس کا منتظر رہتا ہے کہ ان قدورات سے خلاصی ہو تو ذکر مشغول ہوں. اب انتظار کرتا ہے یہ جھگڑے ختم ہوں، ان سے میں نکلوں، پھر مشغول ہوں ذکر میں. تو اس کے لیے، ایسے صالح کے لیے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اغیار یعنی ماں سوا اللہ سے خالی ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر. یعنی ذکر کے لیے کیا کہتا ہے، پہلے ان سے فارغ کروں گا میں. اب الجھا ہوا، پھنسا ہوا ہے، جن مسائل میں الجھا ہوا ہے، اس تشویش کے اندر کہ مجھے وہ مزے ملے، اس کے لیے چاہتا ہے کہ کچھ وقت لگا کے میں جھنجھٹوں سے پہلے کیا کروں، خلاصی حاصل کر لوں، پھر میں وہ کام کروں، پھر جسے مزہ ملا. تو اس میں بہت سارا وقت اس کا لگ جاتا ہے، جس کو فرما رہے ہیں کہ اغیار یعنی ماں سوا اللہ سے خالی ہونے وقت کا انتظار نہ کر. کیوں؟ کہ جس حال میں تجھ کو مربی حقیقت ٹھہرا رکھا ہے، یعنی تجھ پر جو حال اس وقت ظلمت و قدورت کی نو سے وارد ہے، اس میں تجھ کو اللہ نے قائم کیا ہے، یہ ایک وقت ہے. اس وقت میں اگر تو نے اپنے قلب کو اس فکر مشغول کیا کہ کوئی جاتی رہی تو ذکر مشغول ہوں گا، تو یہ امر تجھ کو اس وقت میں اللہ تعالی کی طرف سے مراقبہ اور نگہدار سے جدا کر دے گا، اور یہ وقت غفلت میں صرف ہوگا. بس اس خیال کو قطع کر دیں کہ دوسرا وقت ان قدورات سے خالی ملے گا، اور سمجھ لیں کہ بس یہی وقت ہے، دوسرا وقت ہے ہی نہیں. اس لیے کہ دوسرے وقت کی تو خبر ہی نہیں ہے کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. پر اس ظلمت اور قدورت پر تشویش ہی کی حالت میں اپنے مولا میں مشغول رہے. یعنی اگر ایسی قدورتیں آ گئی ہیں، تشویشات آ گئی ہیں، ایسے جھنجھٹ پڑ گئے ہیں گلے، ایسے مشغلے آ گئے ہیں، تو اس کے اندر اس لیے کہ پہلے میں ان سے نکل کر پھر اللہ کی یاد میں لگوں گا، تو یہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. پتہ نہیں اس کے بعد وقت ملے گا کہ ملے گا، اسی میں کر لے گا اپنا. اپنے مولا کی طرف اسی میں مشغول رہے. اکثر کہتے ہیں جی تھوڑی سی بس بچوں سے فارغ ہو جاؤں میں. سب نے ایسا بھی دیکھا ہے, ایک صاحب کہتے تھے بس بچوں کی شادی کر کے پھر میں نے اللہ نہیں کرنا, پھر کہیں بڑھاپے میں نظر آئے پوچھا سناؤ گی. اب بچوں کے بچے ہیں, ان کی تشویشات قادر آ گئے, تو فارغ کبھی نہیں ہو پائے, ملے گی فراغت. تو فراغت کے وقت کا انتظار یہ غلطی ہے, یعنی جو حالت بھی ہے اسی کے اندر جو ہے اللہ کی یاد میں اس کی اطاعت میں مشغول رہنا چاہیے, جس کو فرما رہے ہیں کہ یہ جان لے کہ پتہ نہیں اس کے بعد حالت آئے گی کہ نہیں, وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا, اس لیے اسی حالت کے اندر جو ہے اپنے مولا مشغول ہے. سہل رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ فقیر کو راحت کس وقت ملتی ہے, فرمایا کہ فقیر راحت سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان لے جو وقت مجھ پر گزر ہے بس یہی وقت ہے. جب یہ علم راسخ ہو جاتا ہے تو قدورت و تشویشات بھی نہیں رہتی. تو حقیقت میں ارشاد شیخ کا ان قدورات کا معالجہ ہے. یہ تقریر تو اس بنا پر ہے کہ جب شیخ کے اس ارشاد کو صالح ذاکر شاغل کے لیے کہا جاوے, یہ ارشاد تو ان کے ہیں نا, جو صالح ہیں ذاکر ہیں شاغل ہیں مشغول ہیں, یعنی اللہ کی یاد میں اللہ کی اطاعت میں جو شیخ نے تجویز کیا ہے اس کے لیے دقت جو مشغلہ ہے جو مراقبہ, یہ ارشاد ان کے لیے ہے. اور ان کو بھی شامل ہو سکتا ہے یہ ارشاد کہ اکثر دنیا میں پھنسے ہوئے لوگ اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کام کر لیں پھر فراغت یاد الہی کو مشغول ہوں گے, یہ ان کے لیے بھی ہے. کیوں کہ جب وہ کام ہو جاتے دوسرے کام پیش آ جاتے ہیں, اس لیے کہ نفس کی تمناؤں کا تو کہیں اختتام ہی نہیں. خواہشات لامت نہیں. اسی تمنا اور آدھے ہی میں ساری عمر ختم ہو جاتی ہے. تو عوام کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جو اس خیال میں ہے کہ ان مشغولیوں کے سفاروں کو پھر اللہ کی یاد میں لگیں گے, ماتے کہ نفس کی تمناؤں کا تو اختتام ہی نہیں, اور اسی تمنا رات دن ساری عمر ختم ہو جاتی ہے, کبھی وقت نہیں ملتا. تو ان کو ہدایت کی ہے ان بکھیڑوں سے فارغ ہونے کے منتظر نہ رہو, بلکہ اسی حالت پریشانی میں مولا کی یاد میں لوگو, وہ خود بخود سب بکھیڑے دل سے دور کر دے گی. اللہ کی رات. اس لیے جس مشغلے میں ہے, جس شعبے میں ہے, جس کام میں ہے, اس کے اندر ہی ہم بس اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. آج کل نظام الاوقات نہیں بناتے, ٹائم مینجمنٹ کا نام تو بہت لیا جا رہا ہے, لیکن غور کریں ہمارے اکثر اوقات ضائع اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نظام الاوقات نہیں بناتے. یعنی ہم ایک نظام الاوقات بنائیں, ہر چیز کو ایک حق دیں, بیوی کو اس کا حق, بچوں کو اس کا حق. اگر تھوڑی سی نفس آگاہ رہنا چاہتا ہے, اصل بات یہی ہے, اپنے کام کو ایک وقت دو, ملازم کا تو ایک وقت ہے, اور کاروبار والے کے پاس چونکہ سارے وقت ہوتا ہے وہ سارے کاروبار کو دے دیتا ہے, کوئی وقت مقرر کرے. لیکن یہ تو وہ کرے گا جو اس کو جس کو اس کی ضرورت کا احساس ہوگا کہ یہ بھی میری ضرورت ہے. اس لیے فرما دیں کبھی کبھی خیال آتا بھی ہے تو ان کو فرصت میں کہتے پہلے 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 فارغ ہو جائے, تو فراغت تو ہوگی نہیں. ہمارے قاضی عبد القادر جہاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ دنیا پھری ساری, اللہ نے موقع دیا دنیا میں, چین گئے, جاپان گئے, جرمن گئے, انگلینڈ گئے, پتہ نہیں کتنے ملک تھے, فرمایا تو ساری دنیا میں پھر کے دیکھا کہ سارے لوگوں کو مشغولیت کے عذاب میں مبتلا پایا. اس زمانے میں سب کو مشغولیت کے عذاب میں, سارے مشغول, لیکن مادی مشغولیت ساری, یہ ہے. اللہ کرے یہ شوق بھی لگ جائے روحانیت کا اور روحانی لذتوں سے کچھ آشنائی بھی ہو جائے. پھر ذوق ذوق کی بات ہے, اللہ والوں کے واقعات دیکھ لو, پھر تعجب ہوتا ہے ان کو جو سرور ملا, جو لطف ملا, ان کے اندر کا جو حادثہ بیدار ہوا اور ان کی مشغولی, اور پھر ماشاءاللہ یہ بھی نہیں کہ اسی میں سر لگ گئے. وہ تو چند ایک ملیں گے جن کو اللہ نے بالکل خلوت دے دی, ہزار میں جا کے انہوں نے کہ یہ تو چند ایک ملیں گے, تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں. اکثر اللہ والے ملیں گے, انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے شادیاں کی, ان کے بچے اولاد کاروبار معاش یہ سارے کام کیے اور اللہ تعالیٰ نے خوب مضبوط کیا. اس لیے چھوڑنے کی بات تو ہے نہیں, انہیں کے اندر رہتے وہ ذوق کی بیداری کی بات. تمہیں عرض کر رہا تھا نظام الاوقات بنائے, نفس الجھے گا, نفس کیونکہ آزاد رہنا چاہتا ہے, شروع میں دقت ہوگی. ہمارے بعض احباب نے ماشاءاللہ اس کا اہتمام کیا اور انہوں نے قابو پا لیا تھا, شروع میں الجھن ہوگی, تقسیم کر دو اوقات کہ یہ میں نے دینا اپنے کاروبار کو, یہ میں نے گھر کو دینا, یہ اپنے مطالعہ کے لیے, اپنے ذکر کے لیے, ایک ترتیب دے دے, اللہ کے بڑھ کر دے دیتے. یعنی اس انتظار میں ہے پہلے کاروبار چل جائے اور اس کے بعد پھر میں فارغ ہو جاؤں گا, نہ کبھی نہیں ملتا مجھے. بلکہ حیرت ہوتی, پہلے ایک صاحب آئے ہوئے تھے, ایک جگہ اسکول میں پڑھا رہے, اس کے بعد مدرسے میں پڑھا رہے, پھر ایک دکان پر کام کر رہے, اب کہیں اور کام مل رہا ہے, اب اس کی سے کبھی سوار مشورہ کر رہے تھے. میں نے کہا کیسے کر لو گے, تعجب ہو رہا ہے. اوقات تو وہی ہے نا, 24 گھنٹے کے 36 تو نہیں ہوں گے نا, وہ 24 ہی رہیں گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے. تو نظام الاوقات ایک ایسا بنایا جائے کہ جس کے اندر ایک ترتیب بن جائے, یہ میں نے عبادت کو وقت دینا, یہ میں نے ذکر کو وقت دینا, یہ بھی ضرورت ہے. جیسے کھانے کے وقت کو نکالتے نکالتا کتنی مشغولی ہو, تو کھانا ہی نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا, اتنے میں بھی جائے گا, جو کام کر رہا ہے وہ بھی ہمت ختم ہو جائے. اسی طریقے سے یہ روحانی غذا جو ہے اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے, یہ بھی ضرورت ہے. جیسے بیمار کو بیماری کے علاج کے لیے بھی ضروری ہے کچھ وقت نکالتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کتنا بزی اسکیڈول اس کا کیوں نہ ہو, اس میں سے وقت وہ نکالتا ہے. اسی طریقے سے یہ روحانی معالجے کے لیے بھی وقت نکالنا ہے کچھ. تو یہ اوقات کا یہ ہے کہ آپ نے ایک نظام الاوقات بنایا, شروع میں کشمکش ہوگی لیکن انشاءاللہ پھر آسانی ہو جائے گی, پھر برکت آئے گی, اللہ برکت دیں گے. اصل چیز برکت ہے, ورنہ آج میں پیلا کیا کہتے ہیں, اکثر ہمارے پاس آ کہتے ہیں جی آتا بہت ہے لیکن سارا ڈرین ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے اکثر, بے برکت ہی. کیونکہ ہمارے اندر جو ایک حوث آ گئی ہے نا کہ اور ملے اور ملے اور ملے, یہ اللہ کرے ادھر لگ جائے, اور جس کا ذوق بیدار ہو جاتا ہے ادھر لگ جاتا ہے, تو چاہتا جو اور ملے. جیسے اللہ والوں کا بتایا کہ ان کو جو مزہ آتا ہے, جو سرور آتا ہے, جو اندر کے حادثہ بیدار ہوتا ہے, تو پھر اس طرح لگ جاتا ہے. تو ایک اعتدال کے ساتھ نظام الاوقات بنائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ ان میں برکت عطا فرمائیں گے. بھائی اسی کے لیے ہمارا جو ذکر ہے یہ اسی لیے ہے جس کے لیے ہم یہاں جمع ہو کے مشق کر رہے ہیں, کہ تاکہ ہمارے دل کے اندر وہ نورانیت آئے, وہ شفافت آئے, وہ لطافت آئے, وہ پاکیزگی آئے, وہ روحانی قوت آئے, جو ہمیں اللہ کی ہر عطاعت پر ڈالے, اللہ کے نافرمانی سے روکتے, یعنی شریعت مطہرہ پر چلنے کی ہمارے اندر ہمت بڑھے. کہ جانتے تو ہیں لیکن بے ہمتی جو ہو رہی ہے وہ ہمت بڑھے، نافرمانی کو چھوڑنے کی، اطاعت کو کرنے کی، اور دین کے جتنے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، ہمیں تفصیل سے ہر شعبے کے تعلق سے جزیات تک مل جائیں گے، یعنی ہماری پوری کی پوری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے ہم شریعت سے پوچھیں ہمیں اس کی تفصیلات نہ ملیں، ہم معلوم نہیں کرتے کیونکہ اندر وہ شوق نہیں ہے۔ تو دل کے اندر جب یہ استعداد آئے گی، یہ شوق لگے گا، تو ہمیں ہر تفصیل ملے گی۔ جیسے ہمارے ایک ساتھی جو ہے جامعہ اشرفیہ کہتے ہیں کسی مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے، یعنی اس فضا میں آنے کی برکت سے اندر میں جو بیداری آئی، تو اپنے کاروبار کے اندر ایک چیز پوچھنے کے لیے گئے کہ اس کے تعلق سے، اچھا گئے تھے چیز پوچھنے کے لیے، ایک مسئلہ، وہاں کوئی اور شخص پہلے سے بیٹھا پوچھ رہا تھا کوئی اور مسئلہ، تو غور کیا تو وہ ان کی ابھی رائے تھا وہ غلط تھا، ناجائز تھا، وہ شکل جو ہے ناجائز تھی۔ اب کیونکہ اندر میں تھوڑی سی وہ ایک چٹک لگ گئی، ایک ذوق بیدار ہو گیا، تو غور سے اس کو سن لیا اور دل میں فیصلہ کر لیا اسی وقت۔ بتاتے کہ عام طور پر کاروبار میں رہ جانے کے ایڈوانس پیسے پا لیں تاکہ چیز سستی مل جاتی ہے، زیادہ پیسے ایڈوانس۔ اب اس کی کچھ شکلیں جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں، یہ تحقیق نہیں کرتے، تو ان کی ابھی سادہ سال سے رائے تھی، پیسے دے دیے اور چیز ملتی رہے گی سستی۔ اب وہاں تفصیل بیان ہو رہی تھی کہ اس کی یہ شکل جائز ہے اور یہ شکل کی کیا ہے ناجائز ہے، اب ان کی جو شکل رائے تھی وہ کیا تھی ناجائز تھی، تو اپنا مسئلہ تو پوچھ ہی لیا لیکن یہ مسئلہ ان کے سامنے آ گیا، اور کہتے حالات ایسے تھے کہ کرائسس کا شکار تھا، معاشی تنگی تھی کاروبار میں، لیکن چونکہ میرے پاس ریکارڈ پورا سارا پچھلا پڑا ہوا تھا سالوں کا، پورا اس ریکارڈ نکالا اور ہر ایک کے لاکھوں روپے جا کے ان کو ادا کیے، دیکھو تمہارے پیسے ہمارے پاس ہیں، اب جن کو ملے ہیں ان کو توقع تھی کہ ملیں گے، روٹین میں تو بات ہے ہی نہیں، کتنے خوش ہوئے ہوں، کتنے ان کے دل سے دعائیں نکلی ہوں، یہ کہتے ہیں اس کی برکت سے میری معاشی تنگی بھی دور کر دی، ظاہر میں یہ لگ رہا ہے کہ پہلی حالت تنگ ہے، اس پہ نکالوں کاروبار میں یہ پیسے تو تیرا کیا بنے گا، نفس تو یہی کہہ گئے نا، لیکن یہ ہے تزکیہ جو ہم نے لینا ہے، جو عرض کرتے ایک مثال ایک تھا نا، بہت سی مثالیں موجود ہیں الحمدللہ ہمارے یہی، کہ یہ ہے ذکر سرایت کر رہا کہ نہیں کر رہا، کہ دل کے اندر یہ شعور پیدا ہو رہا ہے اور اس کی تحقیق کر کے وہ کہتے سارے اللہ نے ایسا موقع دے دیا کہ سارے بالکل سب کیا ادا ہو گئے، اور ماشاءاللہ اب میں اتنے مزے میں کہتے ہیں، تو یہ لینا ہے ذکر سے کہ ہمارے دل کے اندر وہ استعداد آئے کہ پھر ہم شریعت سے پوچھیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب پوچھیں گے ہمیں شریعت مطہرہ میں ہماری زندگی کے سارے گوشوں کے تعلق سے تفصیلی جزیات تک ملیں گی، شکوک پھر دور ہو جائے گا۔ یہ شکوک ایسی ہے جب نفسانیت کا غلبہ ہوتا ہے، روحانیت مغلوب ہوتی ہے، ہمت ہوتی نہیں ہے، پھر لت بہانے ڈھونڈتا ہے، لو جی زمانے میں اس میں لگیں گے تو پھر ایسا کہنے لگے لو جی تم کمائے کا پیسے میں لگے رہے ٹوٹے بھر کے مریں گے، یہ نفس نب ڈرا رہا ہے، اور دیکھو اللہ دکھا رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ قوت آ گئی ہے اللہ اس کو برکت دے رہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ جو اس سے اصل مقصود ہے ہمارا جو اس ذکر سے، اس تعلق سے، اس تصفیے سے، اس تزکیے سے، کہ ہمارے اندر وہ روحانی قوت آئے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، یعنی اللہ کے قریب کیا کرے، اللہ کے قریب اس کی اطاعت سے ہوگی، نافرمانی سے تو نہیں ہوگی نا، نافرمانی کو چھوڑتے چلے جائے اور فرما برداری پر آتے چلے جائے، یعنی اپنی زندگی کو اس ترتیب پر لے آئے جیسے ہمارے اللہ چاہتے ہیں، جب شریعت میں سامنے ملے گا صاف شفاف ملے گا۔ اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، اب اس کی مشق کر لیتے ہیں، ہمارا چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے جس کا مستقل حکم ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکون من الغافلین، فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ، پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور غفلت میں سناؤ، یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کی یاد بسائیں گے تو اللہ یاد فرمائیں گے، اس کی رحمت کی نظر دل پر پڑے گی، دل میں نورانیت آئے گی، دل کو روحانی غذا ملے گی، ٹونک ملے گا، قوت آئے گی، ہمت آئے گی، دل سے ظلمت نکلے گی، ظلمانی افعال نکلتے جھڑتے چلے جائیں گے. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو، اسم کے ساتھ، تبتل کے ساتھ، تنہائی کے اندر علیحدہ بیٹھ کر. یہاں ترغیب کے لیے بیٹھی ہیں، اصل ذکر ہمارا کیا ہوگا؟ تنہائی کا. کچھ وقت نکالیں اور پھر بیٹھ کے یاد کریں، اس کی مشق کریں کہ دل کے اندر جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ، فتبارہ قسم ربی کا، اس سے بڑا متبرک ہے اللہ فرما رہے ہیں. تو اس کے تبرک کو لینے کے لیے ہے کہ دل کے اندر اس کو ہم تصور سے نقش کرتے ہیں، لفظ کیا؟ اللہ، اور تصور سے اس کی تکرار، اللہ. یعنی تصور سے دل پر دیکھیں یا لکھیں، اور تصور سے دل میں تکرار کریں، اللہ. یہ اتنی تکرار کرنی، اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی یاد رہے اور تنہائیوں بھی حرام کاموں سے روک دے. کچھ وقت اپنی اپنی مشہوریت سے مقرر کر، یہاں تھوڑا سا چکھائیں گے ہم. ایک صاحب ابھی نئے نئے آئے، دو ہلکے اچھے، پھر ڈیٹ میجر صاحب آج تو نہیں ہے میرا، تو ملنے کے لیے پھر آگے، پہلے ویسے آئے تھے کچھ مسائل کی دعا کے لیے، پھر بعد میں یہاں شریک ہوئے. پھر وہ کہنے لگے کہ آپ نے تقریر تو بڑی لمبی کی اور جو اصل چیز ہے جو مزے کی وہ تھوڑی سی کرائی. اللہ نے ان کے ذکر کا مزہ چکھا دیا، ان کے حالات جو تھے اس کے اندازہ ہو رہا تھا. وہ ظاہر ہے کہ شیوٹ کی مسائل کی جائے نا، ایک بیٹا لیفٹنٹ کرنا، اس کی پروموشن نہیں ہو رہی، اس کے دعاؤں پہ اتنی کہ یہ رشتے نہیں ہو رہے، جیسے آج کل آپ بزرگوں کے پاس ہم دعاؤں کے لیے آتے ہیں، اب ان کے سامنے یہ بات جو آئی ہے، اب اس کے لیے انہوں نے بڑا بڑے بڑے زیادہ ایک احتجاجم کہا کہ جی تھوڑا سا وقت. میں نے ایسے چکھا رہے ہیں، اصل ذکر تمہارا تبتل کا ہے، یعنی یہاں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک طریقہ بتا رہے ہیں، پھر اپنی اپنی مرضی ہے، وقت نکالو، بیٹھو، خوب کرو اس کو. اور جب ذوق بیدار ہوتا ہے تو پھر مسئلہ جی چاہتا ہے، جہاں یہ کہتا ہے جی وقت نہیں ملتا، وہاں ایسے بھی ہیں جن کو اللہ سکھا دیتے ہیں، پھر کا جی چاہتا ہے خوب کرو اس کو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کی اس کی مشق کر لیں ہم جی، تصور سے دل میں دیکھیں لفظ اللہ، اور تصور سے تکرار اللہ. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وہ ارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك، اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونبلغ قلوبنا بنور المعرفة واليقين، اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان عليك البلاغ، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.